سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے قوا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بیوی بچوں کو آگ سے تو قرآن پاک کی اس آیت سے ہم سب پر ذمہ داری آتی ہے کہ جو فیملی ہے جو خاندان ہے بیوی بچے ہیں رشتہ دار ہیں ان سب کو آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کلام نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی آج جو کچھ مرد کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گھر کے اندر پیسے کما کے لانے کی ذمہ داری میری ہے باقی ساری گھر کے سنبھالنے کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری یہ بیوی کی ہے اس سے ہماری خلاصی نہیں ہوگی قرآن پاک نے بیوی کی بھی تربیت دینی تربیت اور بچوں کی بھی دینی تربیت کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پہ ڈال دی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہو سکتے تو جو لوگ بچوں کو صرف بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس ماں کی بھی ذمہ داری ہے اس نے بھی تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی مگر اس سے بڑھ کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری لے بیوی اور بچوں کی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے آگ سے بچایا جائے دین پہ لایا جائے دیکھیے بچہ ہونا جو ہے اولاد کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے انکار نہیں اتنی تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی تو بڑھاپے تک دعائیں مانگتے رہے اور اللہ نے بڑھاپے میں جا کر دعا کو قبول فرمایا تو قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ نے دعا مانگی اللہ کا شکر ادا کیا فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے تو بچے کا ہونا بڑی نعمت ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ بچے کا نیک ہو جانا یہ اس سے اور زیادہ بڑی نعمت ہے یہ اصل نعمت ہے کہ اولاد نیک ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرد یا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے ایک علمی فائدہ جو اس نے دوسروں کو دیا جو اس نے دین کا علم سکھایا دوسرا وہ فائدہ جو صدقہ جاریہ تھا مثال کے طور پہ کوئی کنواں بنا دیا اب وہ فوت ہو گیا ہے مگر اس کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں تو یہ بھی اس کو اجر اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا اور تیسرا آتا ہے کہ نیک اولاد جتنے بھی اعمال نیکی کے کرتے ہیں والد کے اور والدہ کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ نیک اعمال والدین کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نیک ہو اور وہ نیک اولاد نیکی پہ جمی رہے ہر سانس جو وہ نیک اولاد لیتی ہے اس کے بدلے میں والدین کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے اللہ اکبر. تو سچی بات یہ ہے کہ اولاد ہونا بڑی نعمت ہے، مگر اولاد کا نیک ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے یہ قرآن نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ جی ہم نے اولاد کو نیک بنانا ہے، اولاد کو نیکی پہ لے کے آنا ہے. اولاد نیکی پہ آتی کس طرح ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت کے تین مرحلے ہیں. آج اگر آپ کوئی بھی سائیکالوجی کی کتاب کھولیں گے یا چائلڈ اپ برنگنگ کی کتابیں کھولیں گے جس میں بچوں کی نشر و نما کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے جب وقت شروع ہوگا تو وہ یہی کہیں گے کہ جی بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے اس کی اچھی تربیت شروع کر دینی چاہیے. مگر دین اسلام اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور دین اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بچے کی تربیت کا جو آغاز ہے وہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حمل سے تھیں، پریگننٹ تھیں. اس پریگننسی کے حالت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنی نیت کا اظہار کیا. اب بچی پیدا نہیں ہوئی ہے، مگر اس سے پہلے پہلے یہ دعا کر لی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن ربنا فتقبل منی. اے اللہ، جو کچھ میرے اس حمل میں ہے یہ میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، اے اللہ اس سے قبول فرما. اب ماں نے نیکی کی اور بڑی نیکی کی اور اپنی نیت کا اظہار کیا کہ یا اللہ جو پیدا ہونے والی اولاد وہ پوری کی پوری تیرے لیے ہے. تو اللہ تعالی نے اس پیدائش سے پہلے یہ جو عمل تھا اس کو قبول فرمایا، اور جو ہونے والی اولاد تھی وہ بی بی مریم تھی. اللہ، تو پتا چلا دین اسلام میں اولاد کی تربیت بچے کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بچے کی اسلامی تربیت کرنے کے لیے اس بچے کی زندگی کے تین مراحل ہیں، کہ ان تین مراحل میں ان کی تربیت کی جائے. اور پہلا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا ہے، کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچے کو نیکی پلا سکتی ہیں. آج کی سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ بچے کے اندر والدین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، بچے کی جینز جو ہے وہ والدین کی جینز کے ساتھ ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ بچوں کا رنگ والدین کے رنگ کی طرح، بچوں کے بال والدین کے بالوں کی طرح، بچوں کی کئی مرتبہ جو ہے وہ ہائٹ جو ہوتی ہے ان کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ والدین کی طرح. تو بہت ساری چیزیں بچوں کی والدین کی طرح، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو طبیعت ہے وہ بھی والدین کی طرح ہے. تو آج کی سائنس نے اس پہ ریسرچ کی اور آج کے جینیٹک انجینئرز کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے اس کا ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ بھی ہے، کہ جو والدین کی آنکھیں اور اس کو بال اور اس کو بس والدین کا جسم اور ان کی ہائٹ جو ورثے میں ملتی ہے، اسی طرح والدین کا جو اندر کی جو طبیعت ہوتی ہے کئی مرتبہ وہ بھی بچے میں منتقل ہوتی ہے. تو بچے کی پیدائش سے پہلے اگر والدین نیکی پہ زیادہ آ جائیں گے تو بچہ بھی نیکی والا پیدا ہوگا، یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے. ابو حازم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پہلی صدی کے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. اور ابو حازم رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، اس کا نام عبد العزیز تھا. عبد العزیز حضرت کی بہت خدمت کرتا تھا اور بہت زیادہ محبت کرتا تھا، دیوانہ عاشق تھا، امیر خاندان سے تھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے خاندان سے تھا، مگر اس کے دل میں اللہ والوں کی ایسی محبت تھی اور خاص طور پہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی ایسی محبت تھی کہ بس صبح شام انہی کی خدمت میں لگا رہتا، حتیٰ کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کو اوپر بڑا ہی ترس آیا، بڑی محبت آئی. تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان ہدیہ دیتا ہے، ابو حازم تو فقیر آدمی تھا اور یہ بادشاہوں کے خاندان کے تھے. ابو حازم نے ہدیتاً ان کو اپنی بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا، اب جب شیخ کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ملا تو بہت ہی ادب کے ساتھ لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, تو اگر عام مومن کے جھوٹے میں شفا تو اتنے بڑے اللہ والے تھے ان کے جھوٹے میں کیسی شفا ہوگی. تو بہت ہی ادب کے ساتھ اس روٹی کو بڑے ہی بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ لے کے گھر پہ آیا اور بیوی کو بتایا عبدالعزیز نے کہ آج حضرت نے مجھے یہ روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا دیا ہے, اب پتہ نہیں اس کی قدر کیسے کرنی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. دونوں سوچ میں لگ گئے کہ نہیں اس کو عام طریقے سے نہیں کھانا, اتنے بڑے بزرگ کا بچا ہوا یہ برکت والا کھانا ہے. تو میاں بیوی پورا وقت سوچتے رہے, بڑی دیر سوچتے رہے, آخر کو ان دونوں کے خیال میں ان دونوں کے دل میں آیا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس روٹی کے ٹکڑے کے تین ٹکڑے اور کرتے ہیں اور ان تین ٹکڑوں کو ہم الگ الگ کرتے ہیں, اگلے تین دن ہم روزہ رکھیں گے اور روزے میں جب افطار کا وقت آئے گا تو یہ برکت والی جو روٹی ہے اس سے افطار کر لیں گے. اتنی محبت انہوں نے اس کو دکھائی. چنانچہ تین دن روزے رکھے اور پھر اس روٹی سے انہوں نے افطار کی. افطار جب مکمل ہوئی تیسرے دن تو میاں اور بیوی ملے, اس ملاپ کی وجہ سے جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا. اس ملاپ کے بعد جو پریگننسی ہوئی اور اس کے بعد جو بچہ ہوا وہ بچہ عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنا. تو دین اسلام میں بچوں کی تربیت کا پہلا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہے. والدین نیکی پہ آتے ہیں, بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ ٹی وی پہ تھرکتے بدن دیکھ رہے ہوں اور پھر حمل کے بعد جنید اور بایزید پیدا ہوں. والدین میں نیکی ہوتی ہے, اس نیکی کا اثر جو ہے وہ بچوں پہ آتا ہے. اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے, کیوں تنگ کرنے لگتی ہے والدین کو؟ کئی مرتبہ تو جوانی میں آ کے تنگ کرتی ہے مگر کئی مرتبہ بالکل بچپن سے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اولاد عام طور پہ نافرمان دو وجہ سے ہوتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اس کی اولاد اس کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اولاد نافرمانی اس لیے کرتی ہے کہ جب والدین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوتی ہے, اس لیے اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے, اور ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور ایک گناہ ہے تکبر. یہ دو گناہ ایسے کہ جس کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے. تو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, ان کو تکلیفیں دیتا ہے, کل کو جو اپنی اولاد ہوتی ہے وہ اسی طرح کی تکلیفیں دے رہی ہوتی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت حق ہے دوزخ حق ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو جیسی کرنی ہوتی ہے ویسی بھرنی ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ اولاد جو نافرمان بنتی ہے, کہ نافرما برداری انسان کے گناہ ہوتے ہیں. تو دین اسلام نے ہمارے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ڈال دی, کوئی بھی اس سے آنکھ چرا نہیں سکتا. یہ قرآنی حکم ہے, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور اہل خانہ کو آگ سے. تو اس ذمہ داری سے آنکھ چرائی نہیں جا سکتی, اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا. بچوں کی تربیت کے تین مراحل, پہلا مرحلہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے, اور دوسرا مرحلہ دین اسلام میں بچے کی تربیت کا وہ مرحلہ ہے جب بچہ جو ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے, بات کرنے لگتا ہے, گفتگو کرنے لگتا ہے, کھانا کھانے لگتا ہے. دودھ اس سے ختم ہو گیا ہوتا ہے, اب کھانا کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے, چاول کھاتا ہے, مگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی, اس کے اندر عقل بھی نہیں ہوتی, اس کے اندر شہوت بھی نہیں ہوتی. یہ جو 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے نہ اس میں طاقت ہوتی ہے زیادہ، نہ اس کے اندر عقل زیادہ ہوتی ہے، اور نہ اس کے اندر شہوت ہوتی ہے. تو یہ جب بچہ اس ایج پہ پہنچتا ہے تو اس بچے کی تربیت کا اب یہ دوسرا سٹیج شروع ہوتا ہے، اور اس سٹیج پر بچے کے اوپر والدین کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ بچہ بہت زیادہ والدین کا محتاج ہوتا ہے. نہ اس کی عقل ہے، فیصلے نہیں کر سکتا ہے، اس نے پہننا کیا ہے، اس نے کس اسکول میں جانا ہے، اس نے کیا باتیں کرنی ہے، اس نے کیا سیکھنا ہے، اس نے کیا پڑھنا ہے، اس نے کیا چیز سے بچنا ہے، کیا چیز کرنی ہے، اس کے اپنے عقل میں ہے ہی نہیں. وہ والدین کی عقل سے وہ چلتا ہے، تو عقل بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے. اس کے اوپر گھر کے کمائی کا بوجھ نہیں اس وقت ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا اسپورٹس مین نہیں بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ تھک جائے گا، اس کے سونے کا، اٹھنے کا، صحت کا، بیماری کا خیال والدین ہی کے سر پہ آتا ہے. تو بڑا کنٹرول ہوتا ہے اس ایج میں. یہ جب بچہ 3-4 سال کی عمر ہو جاتا ہے اور 10-11-12 سال تک جب جاتا ہے تو والدین کا اس بچے پہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بچے جو ہیں والدین کے بڑے اثر میں ہوتے ہیں. تو دین اسلام نے کہا کہ جی یہ ایج جو ہے، اس ایج میں بچے جو ہیں ان کے اوپر والدین اپنی رائے مسلط کر سکتے ہیں. تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ اس ایج میں بچے کو 3 چیزوں کا عادی بنا لینا چاہیے، ان کی گٹی میں یہ چیز ڈال دینی چاہیے، ان کو یہ ہیبٹ بن جائے، ان کے وجود کا حصہ بن جائے یہ 3 چیزیں. اور پہلی چیز فرمایا کہ اس کو نماز کی عادت لگا دینی چاہیے. ہر والدین یہ چاہتے ہیں جی ہم اپنے بچے کے فیوچر کو سیکیور کر لیں، ہم اپنے بچے کے مستقبل کی کچھ نہ کچھ اچھی تدبیر کر کے جائیں. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہت فیوچر کو ہم سیکیور نہیں کر سکتے بچوں کے لیے اگر ہم نے اس بچے کو نمازی بنا دیا. یہ سب سے زیادہ بڑا کام ہم کر سکتے ہیں اس بچے کے لیے. والدین بچپن سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے یہاں گھر بنانا ہے، اس کے لیے ایسی گاڑی لینی ہے، اس کو ان کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہے. یہ بھی اچھی چیزیں ہیں مگر یہ یہیں رہ جانے والی ہیں. اگر واقعی اس کو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب بنانا ہے تو اس کو پکا نمازی بنا دے. اور یہ جو عمر ہوتی ہے 3-4 سال سے لے کے 10-11-12 سال تک، وہ تو 100% آپ کے قابو میں ہوتا ہے. تو یہ 8 سال تک اگر آپ اس کو 5 وقت نماز پڑھائیں گے وہ پڑھے گا ہی صحیح. جس وقت آپ کہتے ہیں سو جاؤ وہ سو جاتا ہے، جو آپ کھلاتے ہیں وہ کھا لیتا ہے، جب آپ اٹھاتے ہیں وہ اٹھ جاتا ہے، جس اسکول میں آپ بھیجتے ہیں اسکول میں چلے جاتا ہے. کب وہ بیش اسی طرح ہوتا ہے. تو اگر آپ 5 وقت نماز کا کہیں گے تو وہ 5 وقت نماز پڑھے گا. تو یہ وہ ایج ہے جب والدین کا کنٹرول ہے. اگر عادت بن گئی 5 وقت نماز کی تو یہ زندگی میں رہے گی. اس سے بڑا تحفہ کوئی والد کوئی والدہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام نے سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ، آپ نہر پہ وضو فرما رہے تھے اور آپ کے صحابہ قریب تشریف فرما تھے، آپ نے کہا کہ بتاؤ اس نہر میں کوئی دن میں 5 مرتبہ ڈبکی لگائے اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی 5 مرتبہ اگر اس میں کوئی نہائے گا تو بالکل اس کے جسم پہ کوئی میل نہیں رہ سکتا، دن بھر وہ صاف شفاف رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے وجود کے اوپر گناہ کا کوئی اثر نہیں رہتا. اس سے بڑھ کر کوئی گفٹ والد اپنی اولاد کو دے ہی نہیں سکتا کہ میرا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے 4 سال کی عمر سے لے کے اور 11-12-13 سال تک کی عمر کا، اس مرحلے میں والدین کا کنٹرول ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا 3 چیزوں کی عادت اس کی ڈال دینی چاہیے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو اس لائن پہ لگا دینا چاہیے. ایک فرمایا کہ اس کو نماز کی عادت ڈال دی جائے اور دوسرا فرمایا کہ اس کو سچ کی عادت ڈال دی جائے. کہ سچ نہیں بولے گا دیندار نہیں بن سکتا. جتنی بھی تسبیحات پھیر لے، جو کچھ بھی کر لے، کوئی شخص بھی اس وقت تک نیک نہیں کہلانے کا اہل ہے جب تک کہ اس کی زبان پر سچ نہ آ جائے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا. اب کچھ بھی کر لے اور جتنی بھی نیکیاں کر لے، زبان پہ سچ بولنے کی عادت نہیں تو پھنس گیا. تو یہ بھی بڑا تحفہ ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. تو بچے سے یہی کہا جائے کہ بچہ، آپ کی ہر غلطی کو معاف کر دیا جائے گا، جھوٹ بولنے کو معاف نہیں کیا جائے گا. جب یہ 6-8 سال جو والدین کا کنٹرول ہوتا ہے بچے پر، یہ 8 سال تک سچ بولے گا تو پھر زندگی بھر سچ بولے گا. تو 3 چیزوں کے لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس ایج میں بچوں کی 3 چیزوں کو صحیح کر لیا جائے، 3 چیزوں کی تربیت کر لی جائے. ایک ہے کہ اس کو 5 وقت کا نمازی بنایا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو سچ پلایا جائے، اور تیسرا فرمایا کہ اس کو خدمت کی عادت کی جائے. والدین کہتے ہیں کہ جی بچہ ہماری آنکھوں کا تارا، کیوں گھر کے کام کرے؟ اتنے نوکر ہم نے کیوں رکھے ہیں؟ نوکر کام کریں گے، یہ بیٹھے رہیں گے. مگر سچی بات یہ ہے کہ جب یہ خدمت کی ان کو عادت نہیں ہوتی اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ان کو واقعی ان بچوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بچے خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو خدمت بچوں سے کروائیں. بیٹے کو کہا کریں اور بیٹی کو کہا کریں کہ اپنی ماں کے پیر دبا، اور ماں کہے کہ اپنے باپ کے پیر دبا اور دادا کے اور دادی کے پیر دبایا کرو، تاکہ بچوں کو خدمت کی عادت پڑے، ان کو اپنی اصلیت پتہ چلے کہ یہ مخدوم ہے، ہم خادم ہیں. والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو مخدوم بنا دیتے ہیں اور خود خادم بن جاتے ہیں، پھر ان کی خدمت کرنے کی عمر ختم ہو جاتی ہے مگر یہ مخدوم مخدوم ہی رہتے ہیں. اس لیے والدین جو ہیں بچوں کو خدمت کروائیں، بچوں کو بتاؤ کہ جی یہ بڑے ہیں، ہم نے خدمت کرنی ہے. جب بچپن سے نہیں کریں گے تو بڑے ہو کے بھی نہیں کریں گے. اور خدمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان جھکتا ہے، اور یہ جھکنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ عاجزی جو ہوتی ہے یہ پھر اللہ کی یہاں قبولیت کی وجہ بنتی ہے. تو یہ بھی آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، بہت بڑا احسان ان پہ کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت میں خدمت گزاری آ گئی ہے. والدین کی بھی کریں گے تو پھر جا کے اور بھی بڑوں کی بھی کریں گے. طبیعت بنی ہوئی ہوگی تو بڑی عمر میں بھی جا کے کریں گے، ورنہ تو طبیعت نہیں ہوگی خدمت کرنے کی تو تکبر بھر جائے گا، اور متکبر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ تو جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. تو یہ جو آپ خدمت پہ لگاتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا گھر کے بھی کام کرو اور ماں کے بھی پیر دباؤ اور دادا کے بھی پیر دباؤ، یہ بچے کو ذرا جھکا کے رکھتا ہے، اس کو اپنی اوقات میں رکھتا ہے، اور پھر بچہ جو ہے یہ عاجزی اس کے اندر آتی ہے، اور یہ عاجزی اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو بچے کی تربیت قرآن نے ہمارے اوپر لازم کر دی، یہ ایک ذمہ داری ہم پہ ڈال دی گئی. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے. تو اس کی دینی تربیت یہ ذمہ داری ہے. تو بچے کی تربیت کے 3 مراحل 3 سٹیجز ہیں. ایک ہے بچے کی پیدائش سے پہلے، کہ والدین پیدائش سے پہلے نیکی پہ آئے ہیں، اور دوسرا جب بچہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے تب سے لے کے 12-13 سال تک کی عمر، کہ ابھی اس نے جوانی میں قدم نہیں رکھا تب تک کا وقت. اور اس وقت مشائخ فرماتے ہیں کہ ان کو 3 چیزوں کی عادت ڈال دو، سچ کی عادت ڈال دو، نماز کی عادت ڈال دو، خدمت کی عادت ڈال دو، یہ عادتیں ڈل جائیں گی. اور پھر 13 سال کے بعد سے لے کے اور 19-20 سال تک کی عمر ہوتی ہے. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ بالکل نوجوان اپنے فیصلے کرنے والا بن جاتا ہے. شریعت بھی کہتی ہے کہ اب اس کا گناہ اسی کا گناہ اور اس کی نیکی اس کی نیکی ہے. تو یہ اگلا سٹیج ہوتا ہے جب یہ ٹین ایجر کی ایجز میں داخل ہوتا ہے, 13 سال کی عمر سے لے کے اور یہ 20 سال کی عمر تک کا وقت ہوتا ہے, اور یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے تربیت کا. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے کا اب ذہن بھی بن چکا ہوتا ہے, اس نے تعلیم بھی کافی ساری حاصل کر لی ہوتی ہے, وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکتا ہے, اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ بیماری میں جو ہے وہ بیمار پڑا رہے گا, وہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا اور دوائی لے کے آ جائے گا, والدین کو نہ بھی پتا ہو وہ اپنا علاج خود بھی کر لے گا, اس کے پاس ریسورسز بھی آ جاتے ہیں, کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا تو دوست کو فون کر کے بھی کہے گا چل بھائی بیمار ہوں. تو بچے کے اندر عقل بھی آ جاتی ہے, بچے کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے, اور بچے کے اندر شہوت بھی آ جاتی ہے. تو اب وہ الگ ہی قسم کی ایک مخلوق بن چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے والے وقت میں وہ ایک اور چیز تھا, اب وہ ایک اور چیز ہے. اب اس کی تربیت ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. کئی مرتبہ یہاں آ کے والدین جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ جی ہماری تو یہ سنتا نہیں ہے, اس کی اگر ہر گڑبڑ کو ہم پکڑنے جائیں گے تو گڑبڑیں اتنی ہیں کہ ہم تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکیں گے. تو کئی مرتبہ والدین یہاں پہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو کرے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ والد تو کہتا ہے کہ جی ساری ذمہ داری ماں کی ہے, اور ماں کہتی ہے کہ جی جو بھی غلطی کر رہے ہیں میں نے والد کو نہیں بتانا ہے. اس طرح بچہ جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہوتا ہے, اور والدین کو جو ہے وہ فکر تھوڑی ہوتی ہے. حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فکر والا وقت ہوتا ہے. یہاں پہ ہی تو بچے کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ جی جب اس کے پاس عقل آ گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, شہوت آ گئی ہے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کھلا ہے اور جو گناہ کرنا چاہے کر لے. یہیں پہ تو اصل سمجھانے کا وقت شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تو کیا چیزیں سمجھانی تھی؟ کچھ بھی نہیں سمجھانا تھا. یہاں سمجھانا تھا, پہلے تو آپ نے نیکی پہ لگایا, اب اس کو گناہ سے روکنا ہے. چنانچہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب والدین بچوں پہ گہری نظر رکھیں, بچوں کی جاسوسی کیا کریں. اور یہ بچوں کا حق ہے کہ والدین ان کی جاسوسی کریں, کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کون سے اوقات میں پڑھتا ہے, اس کی صبح سے لے کے شام تک کے وقت میں یہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ والدین کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگر غلطی اس نے کی ہے, گناہ کیا ہے, نہیں پڑھ رہا, کوئی اور گڑبڑ کی ہے تو کون سے اوقات میں کی ہوگی. کیونکہ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ جی صبح سے شام تک اس نے کیا کیا. اور اگر والدین کو پتا ہی نہیں ہے کہ پورا دن یہ کہاں گزارتا ہے, کن کے ساتھ گزارتا ہے, کتنی دیر کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے, کتنی دیر کوئی اور کام کرتا ہے, تو ماشاءاللہ بچہ بڑے بڑے گناہ کر کے آ بھی جاتا ہے اور والدین کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. اور اس عمر کے بچے والدین کو جو ہے وہ چکمہ دینے کے ماہر ہوتے ہیں, کیونکہ والدین اور ان کے اندر جنریشن گیپ ہوتا ہے. وہ ایسی ایسی گناہ اور ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا والدین کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ کمپیوٹر سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور موبائل فون سے زیادہ واقف ہوتے ہیں اور فیس بک اور ٹویٹر سے زیادہ واقف ہوتے ہیں, والدین کو ان چیزوں کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا. مگر والدین کو ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانی چاہیے, ان کی جاسوسی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. اس وقت کچھ والدین جو ہیں وہ اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ وہ دوستی والا تعلق نہیں رہتا, تو بچہ پلان کرتا ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے الگ کر لیتا ہے اور بڑی کامیابی سے الگ کر لیتا ہے. اور کچھ والدین اتنی چھٹی دے دیتے ہیں کہ بچہ جو کرنا چاہے کر لیتا ہے, تربیت کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. اس کے بالمقابل صحیح طریقہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ دوستی کرے, ان کے اعمال پہ نظر رکھے, بچوں کو پتا ہو کہ گھر کی پالیسی یہ ہے کہ گڑبڑیں نہیں کرنی ہے. تو جب بچوں کو پتا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی قاعدے قانون میں ہوں گے. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب بچوں کو بہت زیادہ روکا نہیں جا سکتا. اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ترغیب دی جائے. بچے نے کوئی غلطی کی, والدین غصے میں آ گئے, لڑائی ہو گئی, گھر میں شور ہنگامہ مچ گیا, یہ حل نہیں ہے. بلکہ بچے نے غلطی کی, آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بچے غلطی پہ غلطی اس لیے کر رہا ہے کہ بچے کسی کی نصیحت نہیں سن رہا ہے, تو اس لیے گھر میں ترغیب کا ماحول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب بچے نے غلطی کی ہے تو اب نصیحتیں شروع, اور قرآن اور حدیث سنانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ کوئی وقت بھی نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے کا، بلکہ گھر کے اندر ہر گھر میں، بچوں والے گھر میں ترغیب کی مجلس ہونی چاہیے. ترغیب کا اچھا وقت یہ ہے کہ بچوں کو کہانیاں سنائی جائیں، بچوں کو اچھی کتاب پڑھ کے سنائی جائے، بچوں کے ساتھ ترغیب والا معاملہ رکھا جائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس گھر کے مردوں میں، جس گھر کے مرد ترغیب نہیں کرتے، اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. جس گھر کے مرد گھر میں ترغیب نہیں کرتے، اور ترغیب جو ہے وہ تنقید سے بڑی مختلف ہوتی ہے. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے محبت، پیار سے نیکی کی بات بتانا. تو جس گھر کے مرد ترغیب نہیں کرتے، اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. کئی مرتبہ انسان کے لیے ترغیب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جی اب میری اتنی اس کے ساتھ ان بن ہو گئی ہے اس بچے کے ساتھ کہ میری ترغیب کا اس پہ اثر نہیں. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ہر اس کی غلطی پہ لڑائی کرنے کے بجائے بچے کو نیکوں کی مجلس میں لے جایا جائے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر نیکی کا اثر ہوگا، یہ قرآنی فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دے گی. تو بچے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے اور نصیحت کی مجلس میں لے کے جائیں. ہر ہفتے اگر نصیحت سنے گا تو وہ نصیحت اس کے اندر جائے گی، اس کو گناہ سے روکے گی. یہ سب سے آسان طریقہ ہے انسان کے دل کو بدلنے کا، بچوں کے دلوں کو بدلنے کا. تو بجائے اس کے کہ والدین یا تو فکر ہی نہ کریں، یا بجائے اس کے کہ کڑتے رہیں، ایکشن لیں. اور ایکشن یہ ہے کہ بچوں کی ترتیب ہو. والدین کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے یہ بہت ساری گڑبڑے بھی کرتا ہے، مگر ہفتے میں ایک دو مرتبہ اس کو جا کے نصیحت کی مجلس میں بیٹھ کے اس نے سننی ہوتی ہے نصیحت کی باتیں. اور نصیحت کی باتیں دل کو اثر کرتی ہیں، جلدی کرتی ہیں، دیر سے کرتی ہیں، کرتی ضرور ہے. انگلینڈ کے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، بہت شروع شروع میں یعنی کئی سالوں پہلے وہاں موو ہو گئے تھے ہندوستان سے. تو جتنے بھی مدارس وہاں تھے اس میں شروع کے مدارس جو تھے وہ انہوں نے بنائے. پورا خاندان عالموں کا خاندان، خود بھی عالم، بیوی بھی عالم اور حافظ. جتنے بیٹے تھے سارے عالم اور حافظ، اور جتنی بیٹیاں تھیں ساری عالمہ اور حافظہ. تو علماء کا گھرانہ تھا سوائے ایک بیٹے کے. اس بیٹے نے جب جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس نے ضد کی کہ نہیں، میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. اب والد کو بہت زیادہ ضد کی، والدہ سے بھی ضد کی. تو والدین نے سوچا کہ ٹھیک ہے، تعلیم ہی ہے تو تعلیم میں کیا حرج ہے. بیٹے کو کہا کہ ٹھیک ہے تو چلے جا، مگر ذرا خیال رکھنا، گناہ سے پرہیز کرنا، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا گھرانہ تو علماء کا گھرانہ ہے، اس کی زیادہ فکر کرنا. بچہ یونیورسٹی چلے گیا. اب انگلستان کی یونیورسٹیوں کا ماحول تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ گناہوں میں پھنس گیا. اور گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل جو ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. نہ وہ دل کو عبادت کا شوق رہتا ہے، نہ اس دل کو نصیحت سننے کا شوق رہتا ہے. تو یہ حال اس دل کا ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا بھی ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا. تو اب معاملہ گناہ کر کر کے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے آ کے والدین کو کہا کہ میری بات سن لیجئے، آپ جو مجھے اتنا نماز اور روزوں کا کہتے ہیں مجھے نہ کہا کریں، میں تو اسلام ہی کو نہیں مانتا. والد اور والدہ نے یہ بات سنی تو پیر کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ کس کو جا کے روئیں. پوری یہاں برطانیہ میں جو کمیونٹی ہے اس کو تو ہم سمجھاتے ہیں، ہمارے بچے کا معاملہ ہم کس کو جا کے سمجھائیں کہ جی یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. والد بھی آنسوؤں سے روئے کہ میری اولاد نے مجھے آ کے یہ سنا، یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ وہ مجھے یہ سنائے. والدہ بھی روئے. اس زمانے میں ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ انگلستان تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ، اور کئی مرتبہ ان العالم جو ہیں ان بزرگ تھے ان کے گھر پہ قیام بھی فرماتے. ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کی بات جو ہے وہ حضرت کو بتاؤں کہ بچہ یوں کہتا ہے. بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کہ کس منہ سے حضرت کو بتاؤ گے کہ ہمارا بیٹا یہ بات کرتا ہے. دونوں میاں بیوی نے بہت ہی دیر سوچا، آخر کو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی اس بچے کے ایمان کا معاملہ ہے اور یہ اتنا آگے نکل گیا ہے، ہمیں جو قدم بڑھا سکتے ہیں اس کو واپس لانے کے لیے بڑھانا چاہیے، اس لیے ہمیں یہ بات حضرت کو بتانی چاہیے. تو فیصلہ کر لیا کہ جی حضرت کو بتانا ہے. میاں بیوی نے دونوں نے مل کے حضرت کو بتایا، دونوں نے آنسو بہائے، حضرت یہ معاملہ ہو گیا ہے، بچہ یوں بات کرتا ہے. بلکہ بچے نے کالج بھی ختم کر لی اور وہاں پہ فلسفی میں پی ایچ ڈی بھی مکمل کر لیا. تو اب یونیورسٹی کی زندگی اسے اچھی لگتی تھی، انگریزوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی اچھا لگتا تھا، دین اور مدارس کا ماحول اور گھر کا یہ جو بہت ہی دینی والا ماحول، ان کو اس کو گھٹن محسوس ہوتی تھی. آتا بھی کم تھا، کبھی کبھی آتا تھا گھر پہ. والدین نے پورے دل کی بھڑاس نکالی، خوب حضرت کے سامنے روئے. حضرت نے ساری بات سنی اور ساری بات سن کے فرمایا کہ بھئی اب جب آئے تو اس کو کہنا ہے وہ مجھ سے بیعت ہو جائے. مولانا نے کہا کہ جی بہت اچھا، حضرت اب آئے گا نا گھر پہ تو میں سے کہوں گا کہ حضرت سے بیعت ہو جائے. گھر آیا، والد نے کہا کہ بیٹا ہم سب بھی حضرت سے بیعت ہیں، تیری بہنیں تیرے بھائی سارے حضرت سے بیعت ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ تو بھی حضرت سے بیعت ہو جا. اس نے آگے سے کہا کہ ابا حضور، نہ تو میں نماز پڑھتا ہوں، نہ روزے رکھتا ہوں، نہ نماز پڑھنے کو صحیح جانتا ہوں، میرے بیعت کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ والد نے یہ بات سنی تو غصے سے پھر باہر آ گیا اور جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ میری نماز پڑھنے کا فائدہ، نہ روزے رکھنے کا فائدہ، نہ کوئی اور نیکی کا کرنا فائدہ، میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس کو نماز روزے کا نہیں کہہ رہا، میری تو ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ یہ آ کے بیعت کر لے، آ جائے بس ادھر. اب والد نے جا کے بیوی کو بھی کہا کہ بھئی حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز روزے کرے، کوئی اور عمل کرے، بس آ جائے بیعت کر لے. بیوی نے جب یہ بات سنی تو بیوی نے کہا کہ اچھا میں سمجھاتی ہوں. اب مائیں جو ہیں کئی مرتبہ اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں، اس کو جا کے بہت ہی زیادہ کیا، اتا کہ اس نے آنسو بہائے ماں نے کہ نہیں تو نے کرنی ہے، جو بھی تو کرے کرے، بس یہ بیعت تو نے کرنی ہے. اب ماں کے اس رونے دھونے پہ بیٹے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں، جا کے آپ بھی مجھے بتانی کن کے پاس جا کے بٹھا دیتی ہیں، مگر ناراضگی جو بھی تھی یہ کر کے اور ان بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور بزرگوں نے جو ہے ان کو بیعت کے کلمات پڑھا دی. حضرت کی مجلس کا وقت تھا اور یہ بالکل پیر کے قریب یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت نے کچھ بیان شروع کر دیا. اب ادب کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ جی بیان ہے چلو سن لیتا ہوں. اب جب بیان سنا، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی فلسفی میں، عقل اور لاجک اور منطق کے ماہر سمجھے جاتے تھے، حیران رہ گئے کہ جی جو میں سمجھتا تھا کہ بس مولوی صاحب بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوں گے، حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جی ان کی باتیں تو بڑی لاجیکل قسم کی ہیں، پریکٹیکل باتیں، مسائل کے حل بتاتے ہیں، یہ تو اچھے اچھے. تو ذہن میں آیا کہ جی باتیں تو انہوں نے اچھی کی ہیں اور اللہ والوں کی باتوں میں اللہ تعالی نے اثر بھی ڈال دیا ہوتا ہے، اللہ والوں کے دلوں میں اثر ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں اللہ نے اثر ڈالا ہوتا ہے. تو اس کو تو باتیں اچھی لگ رہی تھی مگر اصل تو اللہ والوں کی نگاہ تھی. ایک دن گزرا، اس کے دل میں بات آئی کہ اچھا اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، آج پھر جا کے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں آج بھی وہی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. پھر آ کے بیٹھے تو پھر ان کو باتوں میں بڑی دلچسپی آئی، کیونکہ کچھ نہ کچھ بچپن سے دین کی باتیں سننے کا تو ماحول تھا ہی صحیح. تو جب اتنی پر اثر باتیں سنی تو پھر شوق ہوا کہ اچھا آج پھر بیٹھتا ہوں. حضرت 8-10 دن حضرت نے قیام فرمایا، ہر روز مجلس میں آگے آ کے یہ بیٹھ جاتے. حتیٰ کہ جانے کا وقت آیا تو اس نے خود آ کے اپنے اندر کی بات حضرت کو بتائی کہ حضرت میں تو بالکل دین کو چھوڑ بیٹھا تھا، اب اصل میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو سب سے آسان طریقہ بچوں کی تربیت کا یہ ہے کہ بچوں کو نصیحت کی مجلس میں لے جایا جائے، اتنی 10,000 باتوں پہ لڑنے کی بجائے ایک بات کو سامنے رکھا جائے کہ جی تُنہیں نیکی کی مجلس میں جانا ہے۔ چنانچہ اب وہ مجلس میں آتے، حضرت جتنی مرتبہ تشریف لاتے یہ مجلس میں بڑے ذوق شوق سے آتے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت سے معمولات پوچھے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی مراقبہ بھی کیا کرو، یہ تسبیحات بھی پڑھا کرو، بڑے شوق سے پڑھتے، باقی بہن بھائیوں سے زیادہ ذوق شوق سے ذکر مراقبہ کرتے، اسباق میں بھی آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ تہجد کی بھی پابندی نصیب ہو گئی، 5 وقت کی نمازوں کی بھی پابندی نصیب ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت نے ایک دن ان سے کہا کہ گھر میں مدرسہ ہے، تیرا پورا خاندان عالم ہے، دنیاوی پڑھائی کے لیے 25-22 سال جو آپ نے دیے تو اب آپ کو دینی پڑھائی بھی کرنی چاہیے۔ تو حضرت سے عرض کی، حضرت اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دین کی عالم بننے کا جو کورس ہے یہ بھی کروں گا، تو العالم بننے کی درس نظامی پڑھنا بھی شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ درس نظامی بھی مکمل کر لیا، فارغ التحصیل عالم بھی بن گئے، تہجد گزار بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے۔ اللہ کی شان، ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت نے ان کو سلسلہ کے اندر اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی، اور آج بھی موجود ہے سینکڑوں ہزاروں کالج یونیورسٹی جانے والے یورپ کے جو نوجوان ہیں ان کی ایمان کی حفاظت کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو آسان طریقہ بچوں کی تربیت کا یہ ہے کہ بچوں کو پش کیا جائے کہ جی نیکی کی مجلس جو ہے وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ اصل میں یہ 13 اور 20 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بچہ ہر طرح کی مجلس اٹینڈ کرتا ہے، شادیاں اٹینڈ کرتا ہے، تو سپورٹنگ ایونٹس اٹینڈ کرتا ہے، تو سکول کی مکس گیدرنگ، تو اتنی الٹی سیدھی گیدرنگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، بیچ میں سے اگر ہر ہفتے اگر ایک مجلس نیکی کی اٹینڈ کرے گا تو اس کے دل میں نیکی جڑ پکڑ جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ بچے کو نیکی کی طرف لا جایا جائے۔ تو دین اسلام نے 3 مرحلے بتائے بچے کی تربیت کے، ایک بچے کی پیدائش سے پہلے، 1-3-4 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر، اور پھر 12-13 سال کی عمر سے لے کے 20 سال کی عمر تک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس فرض کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیکوکار بنائے، ماں باپ کی فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو تمام دنیا کہ ہم ستائے سلام لے لو نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دانا نظر سے روپوش ہے کنارا شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما, اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا, میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں, تیرے فقیر بندے ہیں, اللہ تیرے مسکین بندے ہیں, اے اللہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ عطا فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو, آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو, آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, میرے مالک اپنے کرم کے فیصلے فرما, اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے ارب و کربو ہیں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق ادا نہ کر سکے, اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے, اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے, میرے مالک ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, اے اللہ نفس و شیطان کے پیچھے چلتے رہے, اللہ نفس و شیطان کے پیچھے چلتے رہے, میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, اللہ ہمارا نفس ہمارا ہے, اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, میرے مالک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل, اے اللہ آپ کے لیے گناہوں سے بچانا آسان, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما, اللہ طاعت کی عزت عطا فرما, اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, اے اللہ گناہوں سے بھی محفوظ فرما, اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما, اللہ اس کی بھی کیا زندگی جو آپ کو ناراض کر بیٹھا, میرے مالک اس ناراضگی سے محفوظ فرما، اللہ اس ناراضگی سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ اپنی لقا عطا فرما، میرے مالک اپنی محبت عطا فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان پر کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، میرے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس اولاد کے معاملے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، میرے مالک اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما، اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔